السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سورۃ شعراء آیت نمبر 34. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار أليم. فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہنے لگا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، یہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. فرعون کی آپ چالاکی دیکھیں کہ ابھی تو وہ خود موسیٰ علیہ السلام کو مجنوں کہہ رہا تھا، یا کہہ رہا تھا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، اور اب کہہ رہے کہ ماہر جادوگر ہے، تو کیا ایک مجنوں شخص ماہر جادوگر بھی ہو سکتا ہے؟ اور چونکہ وہ سمجھ گیا تھا، ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ خود گھبرا گیا تھا، پریشان ہو گیا تھا، ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بوکھلا گیا تھا. اپنے درباریوں پر سے اس واقعے کا اثر ہٹانے کے لیے، زائل کرنے کے لیے کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ تمہیں بھی مرعوب کر دے، اور ہو سکتا ہے یہ چاہتا ہو کہ ہمارے ملک پر قبضہ جما لے. دونوں باتوں میں اس کے بہت تضاد ہے فرعون کی باتوں میں. دراصل اس نے پہلی بات تو اپنے درباریوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہی، کیونکہ جادوگر تو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. پہلے سے ہی ملک مصر میں جادوگر موجود تھے، اس وقت جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو سارے لوگ جانتے تھے کہ جادوگر کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیا بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جادو کے زور پر کسی کی بادشاہت لے لے؟ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی کوئی اوریجنل بادشاہ جو ہوتا تھا اس کے پاس تو بادشاہت رہتی ہی نہیں تھی، ہمیشہ جادوگروں کے پاس ہی بادشاہت چلی جاتی تھی. تو کسی جادوگر کا اس طرح سے معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ جادو کے بل پر، جادو کے زور پر کسی کی بادشاہت چھین لے. تو دراصل یہ خود بوکھلاہٹ میں اس کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں. اب بھلا جادوگر تو ایک چھوٹی سی بستی فتح کر کے نہیں دکھا سکتا، تو اتنے بڑے بادشاہ، وہ بھی فرعون جیسا ظالم جابر بادشاہ، اس سے بھلا کس کس جادوگر کی ہمت ہو سکتی ہے کہ بادشاہت چھین سکے؟ ایسا تو کبھی اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرعون سے کبھی کسی نے مقابلے کی بات کی ہو. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل ایسی قوم جو کہ سالہ سال سے غلام بنی ہوئی ہے، کہیں پر کوئی بغاوت کے آثار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ ہو کے ٹھیک ہے یہ فلاں لوگ میرا سپورٹ کریں گے، کہیں پر بھی یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کہیں سے کوئی مدد کی امید نہیں ہے دنیاوی طور پر، صرف اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا سپورٹ ہے جس کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون یہ بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی بادشاہت وغیرہ نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ اس کو خود اپنی بادشاہت خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی. اس کو لگ رہا تھا کہ اب تک جو اتنے سالہ سال سے وہ ظلم کرتا آ رہا ہے، اب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ رب العالمین کا اس نے نام سن لیا تھا. اور دراصل وہ بدحواس ہو گیا تھا، کیا تو وہ خود کہہ رہے کہ میں الہ بنا ہوا ہوں، اپنے آپ کو الہ کہتا ہے، اور اب کیا تو اپنے درباریوں سے مشورہ کر کے پوچھ رہا ہے، جو کہ جن کو وہ اپنے نعوذ باللہ بندے سمجھتا تھا، کہ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو میں کیا کروں. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میری عقل تب کچھ کام نہیں کرتی، تم بتاؤ کہ اس خطرے کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اب ان لوگوں نے پھر یہ پلان بنایا کہ ایک ایسے دن سب کو جمع کرتے ہیں جس میں سارے لوگ آ کر دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے کون صحیح ہے، اور کون راہ راست پر ہے، اور کس کا دعویٰ سچا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اپنی عید کا دن مقرر کیا، جو ان کی عید ہوتی تھی، جس کو یوم الزینہ کہتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے یوم الزینہ کے نام سے. تو وہ دن مقرر کیا گیا تاکہ سارے لوگ جمع ہوں، اور جمع ہونے کے لیے بھی بہت بڑے میدان کو چوز کیا گیا تاکہ ہر کوئی آئے، اور دن کی روشنی کا وقت چوز کیا گیا تاکہ دن کی روشنی میں سارے لوگ دیکھ سکیں کہ ہاں واقعی کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کس نے کیا دعویٰ کیا تھا، تاکہ کوئی ہیر پھیر نہ ہو سکے. تو دیکھتے ہیں، فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم وقیل للناس هل انتم مجتمعون لَأَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، اور یہ یوم معلوم سے مطلب دراصل وہ یوم الزینہ ہے جو عید کا دن تھا، اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں بھی ایک ان کی سوچ چینج ہو گئی تھی، وہ لوگ بھی کچھ اس سے متاثر ہوئے تھے، اور اب جو ان کا آبائی دین تھا اپنے اس آبائی دین سے تھوڑے سے وہ برگشتہ ہو گئے، یا شش و پنج میں پڑ گئے، یا شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے. ان کو معلوم کرنا تھا کہ کون سا دین سچا ہے، آیا یہ کہ جو ہمارا آبائی دین ہے وہ، یا موسیٰ علیہ السلام جس بات کو پیش کریں وہ سچا ہے. تو سورہ توحہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قبطی قوم کی عید کا دن مقرر کیا گیا جس کو یوم الزینہ کہا جاتا ہے، اور ہر طرف سے لوگوں کو اسپیشلی بلایا گیا، ان کو ابھارا گیا. جیسے لوگ میلے ٹھیلے میں جمع ہوتے ہیں آنے کے لیے، تو یہ لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے جو جادو کا مقابلہ تھا، تاکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور کسی کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. جب وہ میدان میں آئے تو فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی وہ کس سے پوچھ رہے ہیں، وہ کس کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں فی الحال جادوگر. یہ بات آپ نوٹ کریے گا کہ جادوگر فرعون کو ہی بادشاہ سمجھتے ہیں اصل، اور اسی لیے وہ اپنا انعام اپنا اجر کس سے مانگ رہے ہیں، بادشاہ سے مانگ رہے ہیں، فرعون سے مانگ رہے ہیں. تو سب کو ایک تو جمع کیا گیا، اور بڑا دن تھا وہ، بڑی جگہ تھی، دن کا وقت تھا تاکہ سارے لوگ دیکھ سکیں. اب جن جن لوگوں تک خبریں پہنچی سارے کے سارے لوگ آئے، کیونکہ وہ لوگوں کو اب شک پڑ گیا تھا اپنے پرانے دین میں. تب دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ابھی جو مقابلہ ہوتا ہے فرعون اور جادوگروں میں، تو اب اس سے پھر ایک فیصلہ ان کو کرنا آسان ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون سچا ہے، کہ اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بچ جائیں گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو پھر ہمارے دین اور ایمان کی پھر کوئی خیر نہیں، یعنی اس کا مطلب ہمارا دین اور ایمان غلط ہے. تو اب یہاں پر جادوگر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آپ سے کچھ انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب آ جاتے ہیں. اب فرعون کہتے ہیں قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ تم کو اس سے اور کچھ زیادہ بھی ملے گا. تو فرعون نے کہا کہ تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. سوچے ذرا کہ کتنا اس کو اپنے آپ پر زوم تھا. اور پھر بادشاہ تو اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ بڑائی اپنی جتانے والے، کہ تم کو انعام تو ملے گا ہی ملے گا لیکن ساتھ میں تم مقربین میں شمار ہو جاؤ گے، تم درباریوں میں شمار ہو جاؤ گے، تم میرے قریب رہنے والے لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے. قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں اور کہنے لگے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے، استغفر اللہ. یعنی انہوں نے یہاں پر بھی کس کا نام لیا؟ فرعون کا نام لیا. تو پہلے ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، یعنی جادو کی جو بات چل رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ تو جادوگر تھے اور موسیٰ علیہ السلام تو اصل میں معجزہ دکھانے والے تھے. اور یہی بات ہے کہ جادو اور معجزے میں بہت فرق ہوتا ہے. جادو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، ایک طرح سے لوگوں کو اپنے ٹرانس میں کر لینا ہوتا ہے، یعنی اس وقت ایک طرح سے ایسا سحر چھا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں پر، دل و دماغ پر، کہ جس کی وجہ سے ان کو اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، یعنی آنکھوں کا دھوکہ. جبکہ معجزہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوتا. جادو انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہ جھوٹ ہوتا ہے، لیکن معجزہ حقیقت ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. معجزہ ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اور اس کا کوئی توڑ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. جبکہ جادو یہ تو ایک آئی گئی چیز ہے، سمجھیں، ہاتھ کا ہیر پھیر ہے. اسی طرح سے معجزے کے بعد اگر لوگ پھر ایمان نہ لائے تو پھر وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. تو جادو اور معجزے میں بہت فرق ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے دین کی خدمت کے لیے، اور دین میں مددگار کے طور پر معجزہ ان کو سپورٹ کے لیے دیا جاتا ہے. تو انہوں نے فرعون ہی کی قسم سے، یہ فرعون کے نام سے اپنے جو بھی آنچر ان کو پھینکنے تھے وہ پھینکے، اور آپس میں پہلے بات چیت ہوئی کہ پہلے کون پھینکے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پھینکو. اور وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم ڈالتے ہیں، اور فرعون کے نام سے کہنے لگے. سورہ اعراف میں بھی یہ بات گزر چکی ہے، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترحبوهم وجاءوا بسحر عظیم. جب انہوں نے اپنے انچھر پھینکے تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، سب کو دہشت زدہ کر کے رکھ دیا اور بڑا بھاری جادو بنا لائے. سورہ طہٰ میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى خِيفَة. یک یک ان کے سحر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑی چلی آ رہی ہیں. اس سے موسیٰ علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں ڈر سے گئے. وہ بہت بڑا جادو بنا لائے تھے، کوئی معمولی جادو نہیں تھا کہ انہوں نے جو کچھ ان کا جادو پھینکنا تھا تو وہ دراصل لوگوں کو سب کو ایک سانپ معلوم ہونے لگے، سانپ یا ازدھے. موسیٰ علیہ السلام بھی دل ہی دل میں اس سے گھبرا گئے، ڈر گئے. اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی. آیت نمبر 45. فَأَلْقَ مُوسَىٰ أَصْعَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السِّحْرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کو. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ جادوگر کیوں سجدے میں گر پڑے؟ کیونکہ جادوگر ہی دراصل یہ بات جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے. ان کو معلوم تھا کہ ہم جو جادو بنا لائے ہیں اس جادو کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی جادوگر ہی ہوگا تو وہ ضرور ہمارے سامنے شکست کھا جائے گا. لیکن یہ جادو تو نہیں تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا آپ بتائیں؟ معجزہ تھا نا. تو معجزے کا اور جادو کا بھلا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر معجزہ تو، معجزے کا مطلب یہ کہ عاجز کر دینے والا، اور قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا ہے، یہ لفظ ہم احادیث سے دیکھتے ہیں معجزہ. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز پیش کی تو وہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کو مدد تھی، ورنہ وہ لوگ تو بہت ہی بڑا اور بہت ہی مبہوت کر دینے والا جادو بنا کر لائے تھے کہ کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ صرف حرکت ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو اس نے اپنا لقمہ بنا لیا، اور اپنے سارے بناوٹی سانپوں کو اس نے نگل لیا، اور میدان پورا سانپوں سے صاف ہو گیا. اب بھرے مجمع میں اس مقابلے میں فرعون کو شکست ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ہاتھ میں لیا تو پھر وہ عصا بن گیا. اب پھر جادوگر کی جو ایمان لانے کی وجہ جو ہم کو نظر آتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جادوگر کیوں ایمان لائے؟ جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ وہ جادو اور معجزے کا فرق سمجھتے تھے کیونکہ وہ خود جادوگر تھے. جب فرعون، جو ابھی فرعون کی بولی بول رہے تھے، فرعون کا نام لے کر انہوں نے اپنے جادو کو پھینکا تھا، وہی جادوگر اب کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے متاثر ہو گئے. پھر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ عصا کوئی معجزہ ہے، یہ جادو کے فن سے الگ ہٹ کر کوئی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور وہ جادوگر کوئی معمولی قسم کے جادوگر نہیں تھے، کوئی شعبدہ باز نہیں تھے، بلکہ ملک کے ماہر جادوگر تھے، نامور جادوگر تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس مقابلے میں ان کو شکست ہوئی ہے تو انہوں نے اعتراف کر لیا، اور اعتراف ہی نہیں کیا بلکہ بھرے مجمع میں اللہ رب العالمین پر ایمان بھی لائے، اور اقرار بھی کتنا بہترین کیا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. تو وہ لوگ جادو اور معجزے کا فرق سمجھ گئے تھے کیونکہ وہ جادوگر تھے، اور جادوگر پہلے سے کوئی چیز سوچ کر نہیں آئے تھے، ان کو تو بس یہ تھا کہ ہم کو اپنا جادو کا کرشمہ دکھانا ہے. وہ یہ سوچ کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم کو ہی ہر حال میں غالب رہنا ہے یا ہم کو ہی ہر حال میں جیتنا ہے. فرعون پہلے سے کیا سوچ کر بیٹھا تھا کہ مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے بات. تو اب دیکھیں، پہلے سے جب ایسی سوچ ہوتی ہے تو انسان کبھی بھی حق فائن نہیں کر سکتا، وہ ڈھونڈ نہیں سکتا حق کو قبول نہیں کر سکتا پہلے سے جب اپنے ذہن میں وہ ایک کوئی سوچ بٹھا کر رکھ لے. اور جادوگر خالی اس ذہن تھے، یعنی ان کے ذہن میں پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، کچھ اس طرح سے یہ نہیں تھا کہ کسی کو ڈیفیٹ ہی کرنا ہے، نہیں، بس وہ اپنا جادو کا زور لے کر آئے تھے. لیکن جب دیکھا کہ یہ جادو کے سامنے، ہمارا جادو تو نہیں ٹک سکا یہ معجزے کے سامنے، لہٰذا وہ فوراً ایمان لے آئے. اب جب فرعون کی فرعون کو شکست ہو گئی تو فرعون دیکھیں کیسے کہتا ہے. فرعون نے کہا آیت نمبر 49، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. سوچیں ذرا، ہنسی بھی آتی ہے نا فرعون کی یہ باتیں پڑھ کے، اتنا بڑا بادشاہ ہے لیکن کیسی بے وقوفی والی باتیں کر رہا ہے. پہلی بات آپ اس کا تکبر دیکھیں، اس کا زوم دیکھیں، آپ اس کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ تم اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے تم ایمان لے آئے. یعنی لوگوں کی سوچ، لوگوں کے دماغ سب دراصل وہ چاہتا تھا کہ میرے قبضے میں رہیں. یعنی لوگ اپنی مرضی سے سوچیں بھی نا، اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے میرے بغیر. یہ اس کا انداز تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر ظالم اور جابر تھا اور کیسے وہ چاہتا تھا کہ میرا کنٹرول کس طرح سے سب کے اوپر ہو. اب ابھی تو کیا تھا کہ وہ جادوگر فرعون سے ہی انعامات مانگ رہے تھے، فرعون کے نام کا انہوں نے نعرہ لگا کر اپنے جادو کے آنچھر پھینکے، لیکن اب فرعون کیا کہہ رہے کہ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، استغفر اللہ. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے جوڑ دیا اور ان کو ان کا لیڈر بنا دیا، جادوگروں کے لیڈر بنا دیا ان کو موسیٰ علیہ السلام کو. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر جادوگر تو فوراً ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے ایمان لانا تو دور کی بات بلکہ الٹا یہ پوری کی پوری ایک سازش قرار دی اس نے اور ایک افسانہ گھڑ لیا. اس سے پہلے بھی یہ ذکر آ چکا ہے سورہ آراف میں، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے مل کر اس دارالسلطنت میں تیار کی ہے تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. بار بار آپ دیکھیں اس کو اپنی اقتدار کی کتنی فکر ہے، اپنی بادشاہت کی کتنی فکر ہے، اس کو یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرا ملک مجھ سے چھن جائے گا، زمین چھن جائے گی، یہ بادشاہت چلی جائے گی. تو اس طرح سے اس نے دراصل اور جو عام لوگ تھے، عوام الناس تھے، ان کو اس معجزے کا اثر کم کرنے کے لیے، زائل کرنے کے لیے دونوں کو ہی جادوگر قرار دے دیا اور یہ افسانہ کھڑ لیا کہ تم لوگ ہم کو بے دخل کرنا چاہتے اور تم سب کی ملی بھگت ہے، ملی سازش ہے. اب کہنے لگا اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، یعنی فرعون کہنے لگا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. آپ اس کی ہٹ دھرمی دیکھیں، اس کا غرور اور تکبر دیکھیں. جب اس نے یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، اس کے جواب میں آپ دیکھیں جادوگروں کا جواب سنیں آپ، قالوا لا دعیر، کوئی نقصان نہیں، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب کے حضور پہنچنا ہے، لوٹ کر جانا ہے، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. سبحان اللہ، کتنی کیسا ایمان ہے جادوگروں کا. ابھی کچھ لمحے ہوئے ہیں، کچھ پل گزرے ہیں، کچھ وقت گزرا ہے، یہ ان کے ایمان کی ثابت قدمی دیکھیے، ان کے ایمان کا ثبات آپ دیکھیے، کتنا پختہ ایمان ہے. آج کہاں گیا ہمارا ایسا ایمان؟ ہم اگر اپنے ایمان کو کمپیئر کریں یہ جادوگروں کے ایمان سے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن آج ہمارا ایمان تو ایک ذرا سے بزنس کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، ذرا سے فائدے کے لیے ہم، کچھ سزاؤں سے بچنے کے لیے، دنیاوی سزاؤں سے بچنے کے لیے ہم اپنے دین و ایمان کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ایمان. ان کے ایمان کی پختگی آپ دیکھیے کہ ان کے سجدے میں گر کر ایمان لے آنے سے جو اثر ہوا ہوگا سارے لوگوں پر جو وہاں پر مجمع بیٹھا تھا، تو یہی تو سب سے بڑی دعوت تھی سمجھے لوگوں کے لیے ایمان لانے کے لیے. جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے خود دیکھ لیا کہ یہ جادوگروں کا ایمان کس قدر پختہ، کس قدر مکمل ہے کہ وہ سزا سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کٹوائے جانے سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں، سولی پر لٹکائے جانے سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم رب العالمین کے پاس لوٹنے والے ہیں اور ہم کو ہمارے رب سے امید ہے کہ ان یغفر لنا، حالانکہ ابھی کیا ان سے گناہ ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی کیا امید کر رہے ہیں، بخش دے گا ہمارا رب ہم کو ہماری خطاؤں سے، اور بے شک ہم پہلے مسلمان ہیں، ہم پہلے مومن ہیں ایمان لانے والوں میں سے. تو فرعون سمجھ گیا کہ اب یہ دعوت کو روکنا یا اس سے لوگوں کو اس کا پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہے، یعنی اس کا جو اثر ہوا، اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ قوم فرعون سے بھی بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے، کیونکہ جو جادوگر تھے یہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے بلکہ یہ فرعون کی قوم کے جادوگر تھے، تو یہ خود ایمان لے آئے. یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ فرعون کے دربار کے بھی کئی لوگ ایمان لے آئے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ سورہ مومن ہم پڑھیں گے اس میں خود یہ پتہ چل جائے گا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم فرعون کے نوجوان لوگ ایمان لے آئے جو ینگز تھے. تو فرعون جو اس وقت اچانک اس نے ایک افسانہ گھڑا تاکہ دونوں کے جو تاثرات تھے ان کے اس معجزے کی وجہ سے جو لوگوں پر تاثرات قائم ہوئے تھے اس کو زائل کرنے کے لیے اس نے ایک افسانہ گھڑا کہ یہ دونوں تو ان لوگوں کی ملی بھگت ہے، یہ سازش کر کے آئے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب جادوگروں کا ایمان آپ دیکھیں، لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس قدر وہ لوگ پختہ ایمان والے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ان کو سزائیں بھی اپنے ایمان سے روک نہیں رہی ہیں، تو کیا اثر ہوا ہوگا؟ یہی تو حال ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستہ بھیجا روم کی طرف، جو ملک ابھی فتح نہیں ہوا تھا، کچھ آگے کا حصہ، تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کمانڈر بنایا. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو کسی بنا پر یہ گھیر لیے گئے اور ان کو قید کر لیا گیا. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو بلایا اور کہا کہ ان کا جو لیڈر ہے اس کو میرے پاس لاؤ. جب ان کو عبداللہ بن حذافہ کو لایا گیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں فلاں اور فلاں چیز آفر کرتا ہوں، تم دین اسلام سے دستبردار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اسلام سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اس نے کہا جاتا کہ کئی اور ڈبل علاقہ بڑھا دیا، جو علاقے کی اس نے آفر کی تھی اس سے ڈبل علاقے کا میں تمہیں سردار بنا دوں گا، تم اسلام کو چھوڑ دو. تو عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے کہ اگر تم مجھے پوری دنیا کی بادشاہ بھی دے دو تب بھی اسلام کو چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ، سوچیں ذرا، یہ آفر آ رہی ہے ان کو لیکن وہ آفر کو ٹھکراتے جا رہے ہیں. وہ اس طرح سے کئی آفر دیتا چلا گیا لیکن ہر دفعہ عبداللہ بن حذافہ انکار کرتے رہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، یہاں تم لوگوں کو سزا دی جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی تم سزا دو، کچھ بھی کرو، اسلام سے پھرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو گوارا ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے دل میں کوئی اس کے خلاف کوئی خیال بھی آئے. اس نے کہا کہ اچھا، ان کے کوئی دو ساتھیوں کو لے آؤ اور خوب تیل کڑکڑانے کے لیے اس نے کہا تیل گرم کیا جائے دیگ میں، بڑے سے کسی پاٹ میں تیل گرم کیا جائے. جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نے ان کے سامنے ان کے دو ساتھیوں کو اس گرم تیل میں ڈال دیا. کہا تھا کہ ڈالتے سے ان کی کچھ بھی نظر نہیں آیا، نہیں، سب چیز پگھل گئی، اتنا گرم تیل تھا. تو وہ اس منظر کو دیکھ کر وہ رونے لگے. بادشاہ سمجھ گئے کہ اب شاید یہ مان جائے میری بات، یہ ڈر گئے ہیں. پھر ان کو قریب بلائے گا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب لاتے ہو ہماری بات پر ایمان، یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری آفر قبول کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں. تو پھر پوچھنے لگے کہ رو کیوں رہے تھے، کیوں رونا آیا تمہیں؟ کہنے لگے کہ میں تو اس بات پر رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی دفعہ میں تیری راہ میں مارا جاؤں یا جلایا جاؤں یا جو بھی کچھ کیا جاؤں، اور جب تم مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری خاطر میں ستایا گیا، تیری خاطر میں مارا گیا. تو بادشاہ اتنا حیران ہوا ان کے ایمان کو دیکھ کر اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا میں تمہاری پیشانی کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اجازت دی. تو بادشاہ نے کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان لوگوں کو واپس کر دیا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ لوگ پہنچے اور انہوں نے پورا واقعہ سنایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی پیشانی کا بوسہ لیا ان کے ایمان کی وجہ سے. ایسا ایمان تھا ان لوگوں کا. پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جادوگر بھی جو ایمان لے آئے تو اس قدر پختہ ایمان تھا، پھر صحابہ کرام کا ایمان بھی بہت پختہ ایمان تھا. لیکن آج ہم کو اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں. زراعت سے سودے کے لیے، ایک سودا بیچنے کے لیے، یعنی ایک سودا کروانے کے لیے ہم کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں نا. کوئی چیز خریدنے کے لیے ہم کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں، کہاں چلا جاتا ہے ہمارا ایمان اس وقت؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اس وقت ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا. تو کیسے ہم جھوٹ بول لیتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو اتنا ہم نے گیا گزرا بنا دیا ہے. اور سب سے قیمتی چیز آپ یقین جانیے، فی الحال سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے ہمارے پاس آج پوری دنیا میں تو وہ ہمارا ایمان ہے. یقین جانیے، کتنے بھی بڑے بڑے ڈائمنڈز، پرلز، یہ دنیا کی بادشاہت، سب کچھ ہیچ ہے اس کے سامنے، ایمان کے سامنے. اگر آج بڑی سے بڑی بادشاہت بھی ملتی ہے تو یقین جانیے ایمان اس کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان ہی کی بنا پر تو ہم جنت میں جائیں گے، یہ ایمان ہی جنت میں داخلے کا جواز ہے ہمارے لیے. بغیر ایمان کے تو کچھ بھی نہیں، اور جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے. تو اپنے ایمان کو بڑھانے کی، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریے، اس کو اس طرح سے قیمتی سمجھ کر اس کی حفاظت کریے جیسے کہ ہم ڈائمنڈز اور پرلز کی کرتے ہیں، قیمتی ہیرے جواہرات کی کرتے ہیں، کہ اس کو سنبھال سنبھال کر بچا بچا کر رکھتے ہیں. تو ایمان کو بھی سنبھال سنبھال کر اور بچا بچا کر رکھیے. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے زیادہ قیمتی. اور پھر دیکھتے رہیے کہ ایمان روزانہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے، اور کیسے بڑھے گا ایمان. سب سے زیادہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے قرآن کی تلاوت، جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو، اور سیکنڈ صحابہ کرام کی سیرت. سب سے بیسٹ ذریعہ ہے ایمان کو بڑھانے کا صحابہ کرام کی سیرت. جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یقین جانیے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے درمیان میں، جن کے رہتے ہوئے قرآن نازل ہو رہا تھا. ان کی باتیں قرآن میں صحابہ کرام کی باتیں ہیں، ان کے سوالات ہیں، ان کے سوالات کے جوابات ہیں، ان کے اعمال کا ذکر ہے، تذکرہ ہے. سورہ فتح پڑھیے ذرا آپ، کیسے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے. سورہ توبہ پڑھیے آپ، صحابہ کرام کے ہی تو واقعات آپ کو ملیں گے. تو ایمان بڑھانا ہے تو صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، کیسے آپ کا ایمان بڑھتا ہے پھر آپ دیکھیں، اور کیسے جذبے اندر سے ابھرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، پھر ہم کو صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمیں اور مزید کچھ کرنا چاہیے، مزید سے مزید آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے. تو جادوگروں کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ کہنے لگے ہمیں سزا سے کوئی مطلب نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں تو اپنے رب کے حضور ہی پہنچنا ہے نا. اور پھر ہمیں توقع ہے کہ جب ہم اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا ایمان جادوگروں کا تھا، بعد میں ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان لے آئے. تو یہ جادوگروں کے اندر یہ جو تبدیلی آئی کس وجہ سے آئی؟ ایمان کی وجہ سے. وہ بصیرت تھی، آپ دیکھیں یہ انہوں نے وہ بصیرت پالی تھی، وہ صدق دل سے ایمان لائے تھے، لہٰذا ان کے اندر ایک انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی، ان کی آنکھیں کھل گئی، اور ان کے ایمان نے ان کے اندر اتنی جرات پیدا کر دی کہ وہ اتنے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کی دھمکی سے بھی نہیں ڈرنے لگے، اور ایک زبان ہو کر کہے اٹھے کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو، جتنا برا سلوک کر سکتے ہو کر لو، اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، اور زیادہ سے زیادہ تم کرو گے بھی کیا، ہمیں جان ہی سے تو مار سکتے، ایک جان ہی لے سکتے، اس سے زیادہ اور کیا بگاڑو گے، آخرت تو نہیں بگاڑ سکتے نا. تو ایمان کی جو دولت ہمیں ملی ہے وہ ان تکلیفوں کے مقابلے میں ہزار درجے بہتر ہے، سبحان اللہ، سوچیں آپ. اور جادوگر کہنے لگے کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری سابقہ زندگی کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے گا. آپ دیکھیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون خود ان کو دیکھ کر ایمان لے آتا، لیکن اس کو اصل اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کی فکر تھی. پھر دوسری چیز، اس کو اگر وہ ایمان لے آتا تو موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کرنی پڑتی، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا. تکبر یہ کام کبھی بھی انسان کو نہیں کرنے دیتا کہ وہ کسی کی اطاعت قبول کر لے. اور کفار مکہ، یہ سرداران قریش بھی کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے؟ وہ حق کو سمجھ گئے تھے، وہ جانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنا نہیں چاہتے تھے. تو جو لوگ اس طرح سے اپنی سرکشی میں ڈٹے رہتے ہیں، فرعون کے جیسے لوگ، وہی انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں. اور جو سب سے پہلے ایمان لے آتے ہیں وہ پھر انبیاء کے حواری صحابہ بن جاتے ہیں، سبحان اللہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تعاقب کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت قوم ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. اب یہاں پر بیچ میں بہت سارے واقعات کو چھوڑ کر آگے کی بات کی گئی ہے، اور دوسری جگہ قرآن کی دوسری آیات سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد فرعون نے کئی طرح سے اور حربے آزمائے. اس نے پھر دوبارہ سے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور بھی کئی سزائیں اس نے بنی اسرائیل کے لیے تجویز کی. آخر کار ایک وقت اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیے. اور یہ بات بھی کنفرم نہیں ہو سکی کہ آیا اس نے پھر جادوگروں کو سولی چڑھائی تھی یا نہیں چڑھائی تھی، سزا دی تھی یا نہیں دی تھی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان سب بیچ کے واقعات کو چھوڑ کر بات کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. تو جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے مصر سے ہجرت کر جانے کے لیے کہا. اور کس طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا؟ ملک شام کی طرف. تو خفیہ طریقے سے بنی اسرائیل کو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام لے کر چل پڑے. اور آپ دیکھیں کہ سوچیں ذرا کہ یہ بھی ایک آپ پر اس سے بھی ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا، اور پوری مصر میں بنی اسرائیل کوئی ایک جگہ نہیں تھے بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں یہ لوگ آباد تھے، الگ الگ بستیاں تھیں، اور ان بستیوں میں یہ لوگ الگ الگ جگہ رہتے تھے. اب ایک رات میں سب کو جمع کرنا، نکلنا، کس قدر احتیاط برتی گئی ہوگی. تو احتیاط برت کر وہاں سے نکلنے کے لیے کہا گیا کہ راتوں رات یہاں سے روانہ ہو جائیں، خفیہ طریقے سے سفر جلد از جلد شروع کر دیں، اور یہاں سے فوراً دور نکلنے کی کوشش کریں کہ اگر فرعون کو علم ہوگا بھی تو تب تک بہت دیر ہو جائے گی اور وہ تم تک نہیں پہنچ سکے گا. تو یہ کس قدر آپ دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں نے کام کیا ہوگا، کیسے آرگنائز کیا ہوگا کہ جگہ جگہ اپنے لوگوں کو بھیجنا، موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے ہوں گے، ہر گھر میں خبر دی گئی ہوگی کہ فوراً سارے بنی اسرائیل جو ہے یہاں جمع ہو جائیں، اور پھر وہاں سے سارے لوگ یہ نکل گئے ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کو اس کا علم ہوا تو وہ بہت سٹ پٹایا، حیران ہوا، اور اس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے. اس نے ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ مٹھی بھر کمزور سے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے اگر راہ فرار اختیار کی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ان کا تعاقب کر کے ان کو انجام تک پہنچا دیں گے. اور اس کے لیے اس نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا، اور ہمارا کام ہی چوکنے رہنا ہے. ساری باتوں سے فرعون کی ایک تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چالاک تھا، بہت ذہین بھی تھا، اور اب اس کا خوف بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھ رکھا تھا، اس نے دیکھا کہ اچھا یہ بنی اسرائیل تو میرے قبضے سے نکل رہے ہیں، یہ تو ان کو تو آزادی مل رہی ہے، یہ چیز اس کو پسند نہیں آئی. فوجیں اس نے جگہ جگہ سے بلوائیں، اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا. دوسری طرف وہ یہ بات چھپانا بھی چاہ رہا تھا کہ جو قوم اتنے سالوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، فرعون کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اب اس کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ جو قوم اتنے سالوں سے دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. تو اب جو پسی ہوئی قوم تھی اس کے مقابلے میں مدد کے لیے اس کو اپنی فوجوں کی ضرورت پیش آ گئی. یعنی ابھی تک اس کو فوجوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کبھی سر نہیں اٹھا سکتے، کبھی اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے. اسکالرز کہتے ہیں، کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں اس قدر ان لوگوں نے بے ہمتی پیدا کر دی تھی، اس قدر بزدلی پیدا کر دی تھی کہ سال ہر سال سے یہ لوگ غلام تھے، لیکن کبھی کوئی ان کے اندر کا کوئی شخص اٹھ کھڑا نہیں ہوا اس ظلم کے خلاف. وہ خاموشی سے غلام بنے رہے بنے رہے بنے رہے، کبھی وہ اس کے لیے اپنے حق کے لیے انہوں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی. اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا اٹھ کھڑا ہو کر. بھلے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے تھے کہ ہم کو کب رہائی ملے گی، تم ہمارا ساتھ کب دو گے، کب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. یعنی فلی طور پر ان کو بھروسہ بس صرف اور صرف کس پر تھا؟ اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ ہی نکالے گا ہمیں یہاں سے، ہمیں خود ہاتھ پیر ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ چیز انسان کے اندر اور پست ہمت ہی پیدا کر دیتی ہے اصل میں. تو فرعون کو ابھی بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا نقصان کر سکتے ہیں، اور اس نے پھر بڑی بڑی فوجیں جمع کر لیں. اب اس نے تو کیا کیا تھا کہ سوچا تھا کہ میں فوجیں جمع کر کے بنی اسرائیل کو ختم کر دوں گا اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قال كلا ان معي ربي سيهدين. اس طرح ہم نے ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. سبحان اللہ، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات سے امید، یہ ہوتی ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا معجزہ. آپ دیکھیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے, دنگ رہ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کہنے کی دیر ہے کہ کن اور فیکون, وہ ہو جاتی ہے. یہ سب آیات کتنا ہمارا ایمان بڑھا دیتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی کسی کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پورا کا پورا لشکر ڈوب سکتا ہے, ایک سمندر میں غرق ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, ساری قدرت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ علیم بھی ہے, وہ قدیر بھی ہے, وہ حکیم بھی ہے, وہ عزیز ہے, زبردست ہے. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی مدد کی, تو کیا آج اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ بالکل اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما سکتا ہے آج بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے پکارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پر ویسے توکل کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑھ کر تو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے آج ہمیں, جو ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے, ہماری رہنمائی کر سکے. آج مسلمانوں میں یکجہتی نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, ایک پلیٹ فارم پر سارے مسلمان جمع نہیں ہونا چاہتے. کتنی دکھ کی بات ہے نا کہ ہم ایک جو دیندار آرگنائزیشنز ہیں, ٹیمز ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں, تو ہم دشمن سے کیا مقابلہ کریں گے؟ بھلا بتائیے, پہلے ہم اپنے آپس کے مسائل نپٹائیں. آپس میں تو ایک جٹ ہوں ہم, آپس میں تو ہم اپنے اتحاد کو پہلے قائم کریں, تبھی تو ہم دوسروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو بہرحال فرعون نے تعاقب کیا بنی اسرائیل کا. اس کو یہ زوم تھا کہ ہم بنی اسرائیل کو ختم کر دیں گے اور سزا دے کر ان کو ہمیشہ کے لیے معاملہ ان کا ختم کر دیں گے. اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مصر میں بھی رہ گئے تھے, سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے تھے, کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو تو ہم وہاں سے نکال لے آئے, اور جو رہ گئے تھے وہاں پر بنی اسرائیل, وہ ان سارے باغوں اور چشموں کے مالک بن گئے جو فرعون کی ساری چیزیں تھیں, فرعون اور اس کے لوگوں کی. پھر فرعون کا اقتدار بھی ختم ہوا, اور پیچھے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہی محلوں اور باغات کے مالک بن گئے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام, ان کی حکومت مصر تک پھیل گئی اور بنی اسرائیل ہی فرعونیوں کے محلات اور باغات پر قابض ہو گئے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ اس آیت میں بہت ساری آرا پیش کی گئی ہیں کہ کون لوگ مالک ہو گئے ہوئے ان باغوں اور چشموں کے. تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ وہاں رہ گئے ہوں بنی اسرائیل کے, وہ مالک ہوئے ہوں, یا بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں لوٹا دیا بنی اسرائیل کو, کیونکہ پھر بنی اسرائیل کی حکومت اس کے آس پاس کے سب علاقوں میں پھیل گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مزید عروج بخشا آگے چل کر, تو پھر دوبارہ وہ مصر پر واپس آ گئے ہوں, اور بلکہ اب جو ہے وہ غلامی کے طور پر نہیں بلکہ ایک طرح سے حکمراں کے طور پر وہاں پر بنی اسرائیل آئے تھے اور ان کا پورا اقتدار ہو گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ فرعون کا یہ جو لشکر تھا جو تعاقب کر رہا تھا بنی اسرائیل کا, تو بحر قلزم کے کنارے ان لوگوں نے ایک دوسرے کو جا پکڑا. اب صورت حال یہ تھی کہ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. اب وہ کہتے ہیں نا کہ نہ اگلتے بنے ہیں نہ نگلتے بنے ہیں, تو معاملہ یہی ہو گیا کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. بیچارے بنی اسرائیل کیا کریں, وہ سب خوف زدہ ہو گئے, گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے, اور اسی بنا پر کہنے لگے کہ اب تو بس موت ہی نظر آ رہی ہے. لہٰذا ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم مارے ہی گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ نبی تھے, پیغمبر تھے, جلیل القدر پیغمبر تھے, آپ پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا, اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ فرعون کے لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہے, اور وہ ضرور ان حالات میں بھی ہماری مدد فرمائے گا, رہنمائی کرے گا. سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, لیکن یہ نہیں ہو کہ سمندر پر سے کوئی راستہ بن گیا ہو, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے دو طرف دو وہ سمندر کے جو موجے تھے ان کو رکا دیا. یہ زیادہ بڑی بات ہے, یعنی اس میں بیچ میں سے ایک طرح سے مٹی ڈال کر یا پتھر ڈال کر راستہ بنا دینا وہ ایک الگ ہے, وہ ایک عام سی بات ہوگی, وہ زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن پانی کو روک دینا, پانی آپ کسی کے روکے رک سکتا ہے؟ آپ سوچیں ذرا, اور وہ بھی یہ کوئی معمولی دریا نہیں تھا, سمندر تھا. تو وہ سمندر کے جو دو پارٹ تھے سمندر بیچ میں سے پھٹ گیا، ایک لہر ادھر رک گئی اور ایک لہر ادھر رک گئی، گویا کہ وہ پہاڑ تھے، پانی وہاں رکا رہا۔ سبحان اللہ، کتنا یہ قدرت کا کرشمہ ہے، دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر مکمل اقتدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے۔ تو دو حصوں میں پانی تقسیم ہو گیا جب انہوں نے اپنا عصا مارا، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عصا کو ہی ذریعہ بنایا، چاہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی بس حکم دیتے ہو جاتا، لیکن بتانا مقصود تھا نا کہ عصا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک معجزہ دیا گیا تھا۔ دراصل یہ تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، بیچ میں کافی کشادہ راستہ بن گیا، راستہ خشک بھی تھا اور بیچ میں سے وہ لوگ اس سے گزر گئے۔ پھر بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ کلو فرقن، یعنی صرف ایک ہی راستہ نہیں بنا تھا بلکہ کئی راستے بن گئے تھے۔ کچھ روایت تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ 12 راستے بن گئے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا لشکر تھا، ایک راستے سے گزرنا تو مشکل تھا، تو کئی راستے بن گئے تھے اور وہاں سے وہ لوگ فوراً نکل گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 100,000 لوگ تھے، 100,000 سے زیادہ تھے، کچھ کہتے ہیں 12,000 قبیلے تھے، کچھ کہتے ہیں 12,000 افراد تھے، بہرحال مختلف آرا ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 100,000 سے زیادہ لوگ تھے بنی اسرائیل کے، تو بہرحال لیکن یہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے راستہ پار کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخیریت وہاں سے گزار دیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، یعنی اب پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل تو وہاں سے گزر ہی گئے، پیچھے سے فرعون کی قوم یا فرعون کا لشکر بھی قریب ہی آ گیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سبحان اللہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے نجات دی، ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے احسان اپنا بیان کیا ہے پیچھے بنی اسرائیل پر، کہ کیا کیا احسانات کیے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، من و سلوہ اتارا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کے لیے، پھر سمندر میں سے انہیں گزروایا، پھر ان کے ظلم و ستم سے ان کو بچایا، کئی احسانات ہیں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کو کیا چاہیے تھا کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے قرآن کی دعوت پیش کی، تو ان کا فرض تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں وہ شامل ہوتے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باندھے گئے ان کے ہاتھ، یہی بنی اسرائیل کے ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یا ایمان لانے کے بجائے الٹا اللہ تعالیٰ پر الزامات۔ تو تود کا لفظ بھی یہاں پر آیا ہے پیچھے آیت میں، جس کو جو پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو پانی کی جو موجیں تھیں یہ دونوں پہاڑ کی طرح بن کر کھڑی ہو گئی تھی دونوں طرف، اور اس میں سے پھر راستہ بن گیا اور پورا قافلہ وہاں سے بخیر و عافیت گزر گیا، جب تک کہ یہ پانی پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہی رہا اور ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں سے گزر گئے۔ جب فرعون کا لشکر وہاں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وہ موجیں برابر ہو جائیں، سمندر مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گزروانے کے لیے ان پانی کی لہروں کو روک رکھا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پھر وہ پانی ویسے کا ویسے ہو گیا جیسے ہوتا ہے، تو وہ سارے کے سارے پھر اس میں ڈوب گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ جب لشکر فرعون اس پانی میں اتر آیا، تب پھر جو ہے وہ دونوں پانی کی لہریں آپس میں مل گئیں اور وہ اس میں غرق ہو گئے۔ تو اب اس میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ان فی ذلک لآیہ، کہ اے اہل مکہ، اے اہل عرب، اے سرداران قریش، دیکھ لو، تم فرعون کے برابر تو نہیں ہو سکتے، فرعون تو تم سے کئی گنا بڑا بادشاہ تھا، وہ تو خوب تکبر میں مبتلا تھا، اس کے محلات تھے، اتنے بڑے ملک پر قابض تھا، تمہارے پاس تو کچھ بھی ایسی سرداریاں نہیں ہیں۔ تو جب فرعون جیسا بادشاہ غرق ہو گیا، اس میں ایک نشانی ہے، تو تم پھر کیوں پیچھے رہتے ہو؟ تم بھی ایمان لے آؤ، اسی میں بھلائی ہے، ورنہ پھر مخالفت بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ سبحانہ وتعالی زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.